الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو ہماری آداب صلات کے حوالے سے تھی اور ان فرمائشات کے مطابق جو آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الصلات کے حوالے سے ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں جو بات تھی یعنی کہ دو منٹ میں جیسے ری جوائن کر لیں ہم پہلے اپنی گفتگو سے, کہ بنیادی طور سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم کو نماز سکھائی جاتی ہے تو اس طریقے سے سکھائی جاتی ہے کہ وضو ایسے کرنا ہے, نماز میں قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے, یہ پڑھنا ہے اور اس قسم کے کام نماز میں انجام دینے. لیکن یہاں پر جب انہوں نے بات کی تو پہلا پورا سیکشن جس کے کئی چیپٹرز ہیں وہ اس بات پر مبنی ہے اور مشتمل ہے کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے یعنی وضو کرنے سے پہلے نمازی کی ایک مخصوص حالت ہونا ضروری ہے, ورنہ نہ اس کی نماز حقیقتاً نماز ہوتی ہے اور نہ اس کے نماز کی ادائیگی کا اسے کوئی فائدہ پہنچے گا. یہ بیسک تھیم ہے یعنی کہ جو پہلا سیکشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ریگولر رہے تو شاید محرم تک اس کو ختم کر لیں. پہلے سیکشن میں بات کس عنوان سے ہو رہی ہے؟ آداب قلبیہ یا آداب نفسانی, یعنی کہ انسان جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو اور عبادت کی نیت کرے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے نفس کی حالت کیا ہو, قلب کی حالت کیا ہو. اور میں نے ایک چیز آپ لوگوں کو کافی زور دے کے بتائی تھی, مجھے پھر یاد آ رہا تھا کہ جب میں تھوڑا سا اس کو ریوائز کر رہا تھا کہ اس بات کا شاید ریپیٹیشن ضروری ہو, کیونکہ ہم نے کافی اس پر بحث کی کہ نماز میں توجہ, اور نماز میں توجہ سے زیادہ تر لوگ مراد لیتے ہیں کہ نماز کے الفاظ میں غور کرنا یا اذکار میں غور کرنا یا جو پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کو جاننا. لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی نماز میں توجہ نہیں ہے, بلکہ نماز میں توجہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندرونی یا دل کی یا قلبی حالت یہ ہو کہ انسان اس دنیا کی قید سے آزاد ہو اور جو خدا کے فیوضات ہیں یا خدا کی طرف سے جو کچھ برکات آ رہی ہوتی ہیں نماز میں اس سے کنیکٹ ہو جائے. اگر یہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کی نماز با توجہ ہے. یعنی یہ کسی بھی جگہ پر آپ کو نہیں ملے گا کہ نماز میں توجہ کا نام یہ ہے کہ میں نے الحمد پڑھی اس طریقے سے کہ میں اس کے معنی کو دماغ میں دہرا رہا تھا, یا میں نے سجدے اور رکوع کا ذکر کیا اس حالت میں کہ میں اس کے الفاظ کی طرف توجہ کیے ہوئے تھا. یہ توجہ ہے ہی نہیں نماز میں. تو یہ بھی ایک بات جو ہم پہلے اس پر کافی ڈیٹیل سے بات کی تھی جب ہم نے اس میں برزخ اور ملکوت اور وہ سب, میں نے یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب تک انسان کے یہ ٹرانسفارمیشن نہیں ہوتی یا انسان کی ٹرانزیشن نہیں ہوتی ایٹ لیسٹ انٹو برزخ, اس وقت تک انسان ان حقیقتوں کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا کہ جو نماز میں یا حالت نماز میں خدا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں توجہ فی الصلاۃ. اچھا, اب ہم اس سے ریکنیکٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمارا چوتھا چیپٹر جو تھا وہ اطمینان کے حوالے سے تھا, اور اطمینان کی بات ہم نے یوں کی تھی کہ انسان کا قلب اضطراب سے پریشانی سے محفوظ ہو نماز کی حالت میں, کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ نماز کو یا کیفیت نماز کو یا حالت نماز کو انسان کے قلب میں جذب ہونا ضروری ہے. یعنی نماز لفظ نہیں ہے, نماز جیسا میں نے کہا الفاظ کا نام نہیں ہے, بلکہ نماز ایک حقیقت ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان رابطے کے پیدا کرنے کا نام ہے. اسی لیے بالکل شروع کی اگر آپ بات یاد کریں کہ جب ہم نے آپ کو لفظ صلات کے لغوی معنی بتائے تھے کہ اس کے روٹ کیا ہے، وصال ہے، وصل ہے، وصل یعنی ملاپ، تو نماز بندے اور خدا کے ملاپ کا نام ہے۔ تو نماز کے ہر رکن یعنی اس ملاپ کو یا کریٹ کرے یا اسٹرینتھن کرے یا قائم کرے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 750 آیتوں میں کہیں بھی اقرا الصلاۃ نہیں ہے، یعنی صلاۃ پڑھنے کا لفظ ہے ہی نہیں 750 مقامات پر۔ تو آپ تعلق قائم کرتے ہیں، حافظون علی الصلاۃ، تعلق کی حفاظت کرتے ہیں، یدیمون الصلاۃ، جو تعلق پیدا ہو گیا ہے اس کو دوام عطا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب باتیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہر چیز اس لائن میں ہونا چاہیے، یعنی یہ بیس ہے۔ باقی نماز کے حوالے سے جتنا کچھ سمجھیں وہ اس بنیاد پہ سمجھیں۔ تو یہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا اگر دل میں اضطراب ہے، اگر دل میں انتشار ہے، پریشانی ہے، دل ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، سوچ ادھر ادھر، تو اطمینان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اطمینان کے لیے ایک بات بڑی اہم جو بیان کی جاتی ہے، بالکل اینڈ میں ہے، یہاں سے میں پھر آگے چلتا ہوں، کہ جو چیز سب سے اہم بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ انسان قرآن سے خاص طور سے اور عبادات یا ذکر خدا سے عام عمومی اعتبار سے اپنی جوانی کے اوقات میں، جوانی کے ایام میں اور اپنی فرصت کے اوقات میں تعلق پیدا کرے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ اور ہم اپنے گھر میں سکون سے بیٹھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، کسی اور تفریح میں مشغول ہو جاتے ہیں، چلو یار وقت ہے، چلو چلتے ہیں فلاں دوست کے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ وہ اوقات ہیں، فرصت کے اوقات اور جوانی کے اوقات، کیونکہ جوانی کے اوقات میں جو ہم بار بار بات کہہ چکے ہیں، خرابی کم ہوتی ہے، اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے نفس کے اندر، انسان زیادہ بولڈ اسٹیپس لے سکتا ہے، اسٹرانگ اسٹیپس لے سکتا ہے۔ تو اس وقت جیسے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اس دوران میں اگر انسان ایام جوانی میں قرآن سے تعلق پیدا کر لے تو قرآن اس کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے، یعنی گھل مل جاتا ہے، یعنی قرآن انسان کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور شاید آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہو، لیکن میں تو اس کا بالکل عینی گواہ ہوں کہ جب خدا نے یہ توفیق دی تھی کہ انٹر کی چھٹیوں کے بعد جب تھوڑا مسجد میں جا کے یا تلاوت کی، یعنی کہ وہ چیز آج تک میرے اندر، میرے پاس موجود ہے، کہ اس وقت نے نمازوں کے بعد مسجد میں، اور ابھی جیسا میں ہی کہہ رہا تھا کہ جو چیز بہت زیادہ یہاں پہ مسنگ ہے وہ مسجدوں والا ماحول ہے، کہ جماعت کی نماز پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ کے تلاوت کرنا، مطلب وہ چیز آج تک میں اسے اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہوں، بہت ساری چیز کو۔ تو اگر انسان اپنے اندر اطمینان، دیکھیں ایک بات ہمیشہ اس کو یاد رکھیے، کوئی بھی کوالٹی لفظوں سے پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، کس میں؟ درس میں اور علم میں۔ ٹھیک ہے، ہر شخص، یعنی ہم جیسا کوئی بھی شخص جو بتانے والا ہو، وہ تدریس کر سکتا ہے، تعلیم نہیں کر سکتا۔ تعلیم اور تدریس میں فرق کیا ہے؟ تدریس یہ ہے، درس یہ ہے کہ آپ الفاظ کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے، گرافکس کے ذریعے سے، پکچرز کے ذریعے سے ایک حقیقت کی طرف کسی کو متوجہ کرا دیں، لیکن وہ حقیقت کسی انسان پر کھل جائے، یہ تعلیم ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی کسی سکھانے والے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یا تو یہ کام حجت خدا کے بس کی بات ہے، کہ لیکن وہ بھی صرف اس انسان کے لیے کہ جس کا نفس پریپیئرڈ ہو، یعنی کہ جس طریقے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ کام کیا، لیکن اس وقت کیا کہ جب شب عاشور میں اصحاب تیار ہو چکے تھے اس جگہ کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے. انہیں معصوم یہ کام کر سکتا ہے کہ حقیقت کھول دے نفس پہ, لیکن اس کے لیے کہ جو تیار ہو, یا جس کو دینی زبان میں کہا جاتا ہے صاحب استعداد ہو, جس نے اپنے پوٹینشیل کو کافی حد تک ایکچوئلٹی میں کنورٹ کر لیا ہو. تو ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم الفاظ کے محتاج ہیں. اس کو کھولنا ہر انسان کو خود ہی پڑتا ہے. یعنی میں جتنی دفعہ 50,000 دفعہ رٹتا رہوں اس بات کو, اطمینان 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 اطمینان, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ چیز آپ کو خود کھولنی پڑے گی. ہاں اس کے طریقے بتائے جا سکتے ہیں آپ کو, لیکن یہ چیز دی نہیں جا سکتی, کوئی نہیں دے سکتا. ریپیٹیشن اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو واقعہ بھی سنایا تھا نا کہ وہ اس کا اسم اعظم والا. جی تو بیسیکلی ریپیٹیشن یہی ہے نا, کہ جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے نماز کے موضوع پر آغا جعفر صاحب سے گفتگو ہوتی تھی, تو انہوں نے یہی کہا کہ نماز ایک رکعت ہے, نماز ایک رکعت ہے حقیقتاً, باقی اس کی ریپیٹیشن ہے تاکہ نفس پہ اثر انداز ہو. اور اسی لیے دن کے اوقات میں جو نماز ہے اس میں ریپیٹیشن زیادہ ہے, فجر میں کم ہے نسبتاً, کیونکہ دل کافی حد تک آمادہ ہو, تیار ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے دنیا داری سے. تو وہ بات صحیح ہے کہ تکرار سے قلب متوجہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس میں اعظم کا وہ یہ تھا کہ ایک واقعہ سنایا تھا, یہ بھی آغا صاحب کا ہی سنایا ہوا واقعہ ہے, کہ ایک بزرگ کے پاس گیا کوئی شخص اور اس نے پوچھا اسم اعظم اسرار کے, انہوں نے کوئی ذکر بتایا کہ 1,00,000 مرتبہ پڑھو. وہ جب ان کے گھر سے باہر نکلا تو وہ گلی میں کتے اس کے پیچھے لگ گئے. تو اب اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, بھاگتا پھرا کیسے جان چھوڑا. اس نے کہا چلو یہ جو ذکر سن کے آئے ہوں یہی پڑھ دوں ان پہ. تو اس نے وہ ذکر پڑھ دیا, وہ بھاگ گئے, وہ واپس پلٹ کے گیا ان کے پاس, کہنے لگا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 1,00,000 دفعہ پڑھو تو اثر کرے گا, میں نے 1 دفعہ پڑھا اور اثر ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 1,00,000 کی تعداد اس لیے بنائی تھی کہ تم آدم ہو جاؤ تب اثر انداز ہو, ان کتوں نے تمہیں آدم بنا دیا. اور اس کی مطلب یہ تو لطیفے کی شکل میں بات ہے, قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے اس چیز کی. سورہ یونس اور سورہ عنکبوت دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب تم کشتی پر سوار ہوتے ہو اور کشتی تم کو لے کے دریا میں چلتی ہے, تم اس سفر کو انجوائے کرتے ہو, پھر اچانک طوفان کی لہریں آتی ہیں, تمہیں سب کچھ تہس نہس اور مٹتا ہوا ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اس وقت دعو اللہ مخلصین لہ الدین, یہ طوفان تمہیں اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے کہ تم اللہ کو دین خالص کے ساتھ پکارتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ دین خالص تک کا سفر باہر سے نہیں ہے, اندر کا ہے, کیونکہ اس نے کوئی درس نہیں سنا, اس نے کسی تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرا اس دوران میں وہ شخص. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت ہم سب کے اندر ہے. یہ درس و تدریس و بحث و مباحثہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے اندر پائی جانے والی حقیقت کی طرف متوجہ ہوں. ہاں خدا نے لگائے ہوئے ہیں نا یہ دنیا کو, لیکن انسان جو ہے اتنا جاہل ہے کہ انہی کو چمٹانا شروع کر دیتا ہے, انہی کو گلے سے لگا لیتا ہے. جی میں اس بات کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ ہم اس سے ہرگز محبت نہ کرنے پائیں, لیکن ہم نے بھی قسم کھائی ہے کہ خدا کے اس ارادے کو نیچا دکھا کے ہی چھوڑیں گے. ایسی نہیں بنائی خدا نے دنیا, بتائیں. جسم ہر وقت کی ایک مصیبت, حالات, ماحول, کون سی چیز ہے جو انسان کو اذیت نہیں دے رہی ہوتی ہے یا باعث اذیت نہیں ہے؟ سکون کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس کو سب سے زیادہ دور رکھتے ہیں اپنے سے, اور جتنی اذیت دینے والی چیزیں ان کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اب اس کا کیا علاج ہو بتائیں, وہ علاج ہے اب اس کا, یعنی کہ اس جگہ پہ پہنچ کے نا نظام خدا بے بس ہو جاتا ہے ایک لحاظ سے کہہ لیں. یعنی خدا کا نظام جو ائمہ علیہ السلام کی گفتگو میں بار بار جو بات آتی ہے کہ خدا کا نظام ایسا ہے کہ سب لوگ جنتی ہو جائیں. شیطان نے یہی قسم کھائی تھی کہ یہ نہیں ہونے دوں گا میں, اور بقول امیر المومنین علیہ السلام کہ اس کی قسم محض ایک گمان تھی, اس کی قسم پہ کوئی بیس نہیں تھی, کوئی دلیل نہیں تھی, کسی حکمت کی بنیاد پہ نہیں تھی, یہ قسم ایک گمان تھی جیسے نا بڑکے مارنا. لیکن اس نے اپنے گمان کو سچ ثابت کر دکھایا, اتنا ڈیلیجنٹلی ورک کیا اس نے ہیومینٹی پر کہ اس نے اپنے گمان کو صحیح ثابت کر دکھایا. تو بہرحال اس کے بعد ہم نے بات کی تھی اخلاص کی, اور اخلاص کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہاں پہ بیان کر رہے ہیں, وہ یہ کہ یعنی کہ میں نے اخلاص کی تعریف آپ کے سامنے اس کے حوالے سے یہ بیان کی تھی کہ اخلاص کا مطلب کہ انسان کا عمل شیطانی اثر سے پاک ہو. یعنی اخلاص سے ہم عام طور سے مراد لیتے ہیں کہ نیت خالص ہو, انٹینشن پیور ہو, لیکن نہیں, یہاں پر جس کو اسی تقریباً بات وہی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بیان کرنے کا انداز زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ انسان کے عمل میں تصرفات شیطانی موجود نہ ہوں. تصرفات شیطانی کیا مطلب ہوتا ہے کہ شیطان ہر اچھے عمل میں کس طریقے سے گھستا ہے, آپ بتائیں گے کہ کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے محسوس کرنے کی ہیں, شیطان کیسے گھستا ہے ہر اچھے عمل میں. ہاں, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو خود پسند اور مغرور بنا دے, یعنی وہی تین چیزیں جو ہم نے بات کی تھی, یا ریاکار بنا دے, یا خود پسند بنا دے, یا مغرور بنا دے. یہ اس کے تصرفات ہیں, اور بہت ایزیلی لوگ جو ہیں اس کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہم سب کو پسند ہے. مجھے یہ بات یعنی ذاتی طور سے پسند ہے کہ میری تعریف ہو, اور مجھے اس چیز سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ لوگ مجھ پہ تنقید کریں یا مجھے برا کہیں, ایون یہ کہ میں غلطی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ تصرفات شیطان, اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں, حرام ان میں سے ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام کو گھسا دے, گناہ کو گھسا دے, معصیت کو گھسا دے. ٹھیک ہے, اور یہاں سے پھر عمل میں, اور جو بات ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے چار گروہوں کو کا ذکر ہم نے کر کے آپ کو سنایا تھا کہ چاہے صاحبان معرفت ہوں, چاہے صاحبان سلوک و ریاضت ہوں, چاہے علماء اخلاق ہوں یا علماء فقہ ہوں, ان چاروں کا نام لے کے بیان کرتے ہیں کہ ان سب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنے تئیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم علم اور دین اور معرفت کی خدمت انجام دے رہے ہیں, حقیقتاً شیطان کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک بات, اور ظاہر ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ زندگی کے تجربے سے گزرے ہوئے لوگ ہیں, آبزرویشن رکھنے والے لوگ ہیں, آپ اس بات کے فرق کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بظاہر دو عالم ہیں, بظاہر دونوں دین کی بات کرتے ہیں, ایک کے ذریعے سے خرابی سٹرونگ ہو جاتی ہے, ایک کے ذریعے سے اچھائی سٹرونگ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یعنی کہ مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی کی پریکٹیکلی مثال دینے کی ضرورت, لیکن آپ اس کو ایزیلی کہ دونوں اپنے اپنے تئیں صاحب آبا اور امامہ ہیں اور جبہ و دستار ہیں, دونوں خدا کا نام لے رہے ہیں, دونوں رسول کا نام لے رہے ہیں, دونوں دین کی بات کر رہے ہیں, نتیجے کے حساب سے بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو نتیجے میں فرق آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک انسان کی تبلیغ فقط خالصتاً للہ ہے, دوسرے میں شیطان گھسا ہوا ہے. یعنی الفاظ قرآنی ہیں, حدیثیں ہیں, بڑی بڑی اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں, بیچ میں شیطانی اثرات گھسے ہوئے ہیں. تو نتیجے کے فرق سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات. ٹھیک ہے, نہیں, میں نے سورہ یاسین کا اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں میں نے بات عرض کی تھی نا, دو تین نشانیاں بتائی تھیں سورہ یاسین کی آیتوں میں کہ ان کی اتباع کرو. مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ان کی اتباع نہ کروں جو ہدایت یافتہ ہیں, محتدی ہیں, جو تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے, یعنی کہ جن کی دلچسپی تمہارے ساتھ فقط اور فقط یہ ہے کہ تمہیں راہ دکھائیں, تمہارا بھلا کریں. یہ سب چیزیں سورہ یاسین کی آیتوں میں بتائی تھیں میں نے کہ جو پیرامیٹرز ہیں, یعنی مبلغان صالح اور طالح, ان کو ڈیفرنشیٹ کرنے کا. اچھا, تو اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے اخلاص کے حوالے سے یا خالص ہونے کے حوالے سے, کہ انسان کو اپنی روحانی غذا کے حوالے سے بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ خالص ہے یا پولیوٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک تو یہ کہ عمل میں کہ تصرفات شیطانی انفیوز نہ کریں, دوسری بات جو بیان فرماتے ہیں کہ علم غذا روحانی ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے یہ سورہ عبسہ و تولیٰ کی آیت ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, کہ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پر نظر رکھے. ظاہری مطلب یہ ہے کہ حلال ہو, حرام نہ ہو, نجس نہ ہو, پاک ہو, لیکن امام صادق علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ اس بات پر نظر رکھے کہ علم کس رستے سے حاصل کر رہا ہے. کیونکہ جب خدا طعام کی بات کر رہا ہے تو خدا فقط طعام جسمانی کی بات نہیں کرتا, بلکہ طعام جسمانی سے زیادہ اہم طعام روحانی ہے, یعنی روحانی غذا ہے. کہ روحانی غذا کس سورس سے حاصل ہو رہی ہے, روحانی غذا کی جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ کیا ہے بتائیں؟ نہیں, روحانی غذا کی جو سورس ہے الٹیمیٹ وہ کیا ہے؟ وحی پروردگار. ٹھیک ہے, وحی. تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے, اس پر خصوصیت سے نظر کرنا ہے کہ جو کچھ میں اپنے نفس میں ڈال رہا ہوں وہ سلسلہ بہ سلسلہ پیغام وحی سے تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. ٹھیک ہے, اور یہ میں ایک بات آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ شاید یعنی کہ جب ہم اس بارے میں اپنے اندر غور کریں تو بہت زیادہ حیرانی کا شکار ہوں. کیا ہم اس بات میں غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے جو کچھ بھی امور ہیں وہ مطابق وحی ہیں, یعنی وحی الہی ہیں, یا کسی اور سورس سے جڑے ہوئے؟ سوچتے ہیں اس بات کو؟ حالانکہ دس از دا کی پوائنٹ. انسانوں میں, مسلمانوں میں بنیادی فرق ہی اس چیز سے پڑتا ہے. یعنی زیادہ تر مسلمان وہ ہیں کہ جنہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری زندگی یا میرے علوم کی سورسز وہی سے جا کے جڑ رہی ہیں کہ نہیں جڑ رہی ہیں. مطلب اہل سنت ہیں تو وہ صحابہ کے نام پہ خوش ہیں, اہل تشیع ہیں تو وہ اہل بیت کے نام پر خوش ہیں, لیکن ہر ایک کو اس چیز کی, کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں اگر اہل بیت کا نام لے رہا ہوں تو اہل بیت مجھے وحی کے سوتے تک, وحی کی سورس تک پہنچا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا رہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اہم ترین نقطہ جس پر ہم بالکل آرام سے, جس سے غافل ہیں, کوئی سوچ میں, ہماری سوچ میں دخل ہی نہیں ہے اس بات کا. جبکہ قرآن کریم کے آیتوں میں جو اصل چیز, اگر آپ کو یاد ہو میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا تھا, تو اس میں خدا نے خاص طور سے اس بات کو کہا تھا کہ جو اس چیز کی اتباع کرے جو میری طرف سے آئے وہ نجات یافتہ ہے. یعنی اس دنیا کی تاریکی اور ظلمت سے نکلنے کا واحد رستہ حبل اللہ ہے, اور حبل اللہ یعنی حقیقت وحی. تو فلینظر الانسان الى طعامه یعنی اپنی روحانی غذا کو بھی خالص رکھنا ہے غیر وحی کے اثرات سے. اپنے عمل کو پاک رکھنا ہے تصرفات شیطانی سے, اور اپنی روحانی غذا کو وساوس شیطانی یعنی جو غیر وحی ہیں, یعنی شیطان آپ سے آگے کیا کہتا ہے, کیا وسوسہ ڈالتا ہے, اس کی بھی سن لو, یہ بہت بڑے عالم ہیں, یہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ بہت بڑے اسکالر ہیں. جس کی بھی سنو صاحبان وحی کا ہونا چاہیے. صحیح, جس کی بھی بات سنو, جس کی بھی بات پہ غور کرو, لیکن پیغام وحی پیغام خدا سے ہٹ کے نہیں. اس لیے سب سے پہلے کس چیز کو سمجھنا پڑے گا, وحی الہی کو. وحی الہی کی مینیفیسٹیشن آج ہمارے پاس کیا ہے, قرآن کریم. اس وجہ سے یعنی کہ میں جس چیز کے لیے اتنا زیادہ قرآن کو بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ اس کے سوا کوئی راہ نجات نہیں ہے. اہل بیت بھی قرآن کی معرفت کے بغیر نہیں سمجھ میں آئیں گے, یا جو اصحاب منتجبین ہیں کہ جن سے توسل بھی خدا کی طرف انسان کو لے جاتا ہے, قرآن کے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے.
جی, تو جو بھی روحانی اثرات اہل بیت سے آ رہے ہیں, دے آر انڈرسٹوڈ کہ وہ روحانی رستے سے آ رہے ہیں.
لیکن اہل بیت سے متصل ہونے کا کیا مطلب ہے, نام لینا؟
نہیں, نام نہیں لینا. جب ہم نے ان کی فالو کیا تو اٹ از انڈرسٹوڈ کہ وہ روحانی اس رستے سے.
انہیں فالو کیسے کریں گے, کسی بیسس پہ کریں گے نا.
جی,
معرفت کے ساتھ کریں گے نا. یا یہ کہ مثال کے طور پر کسی نے ہم سے آگے کہہ دیا ہے کہ اہل بیت کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر 2 مہینے 8 دن جو ہیں وہ مجالس کریں اور اتنی دیگیں پکا کے کھلائیں امام حسین کے نام پر. ہم نے کہا جی بہت اچھا نسخہ ہے, چلو ہم لگ گئے اس رستے پہ. کیا یہ اہل بیت کو فالو کرنا ہے؟ اہل بیت کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کو سمجھا جائے, اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے. اہل بیت کی معرفت خود بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن وہ مین سورس ہے, مین گیج ہے کہ جس کی بنیاد پر صحیح اور غلط کو ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کوئی ہم سے آگے کہے کہ فلاں امام نے یہ کام کیا, جی حدیث دکھا دی ہمیں. اب حدیث میں یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی, آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ کہاں سے بات سمجھ میں آئے گی؟ ٹھیک ہے, تو اسی لیے یعنی کہ جو بنیاد ہے, خود اہل بیت نے یہ کہا کہ ہم سے جو سنو اس کو قرآن پہ پرکھو. اور یہاں پر بھی جو بات ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنی غذا روحانی کے بارے میں متوجہ رہو, کس سورس سے آ رہی ہے. تم جس سے سن رہے ہو وہ وحی کے رستے پر ہے یا نہیں ہے, یعنی تم کو پیغام وحی تک لے جا رہا ہے یا ادھر ادھر گھما رہا ہے. جو سورس ہے اس سے تمہیں کنیکٹ کر رہا ہے جس سے تم اپنی روحانی غذا لے رہے ہو, یا تمہیں یعنی کہ جو بہت زیادہ انسٹنسز میں یہ چیز سچ ثابت ہوتی ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی دھوکے فریب یا اپنی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں, حقیقتاً اپنی ذات کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں, نہ کہ خدا کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے کیسز میں یہ بات ٹرو ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل بنو امیہ نے یا بنو عباس نے یا ان کے دور میں جو درباری مولوی تھے, انہوں نے جتنا دین کا پورا نظام بنایا تھا, بنایا تھا نا اس دور کے لوگوں کے لیے, وہ کیا لوگوں کو خدا تک پہنچا رہا تھا؟ کیا لوگوں کو وحی کے اصل پیغام تک ان کی رہنمائی کر رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور آج بھی آپ دیکھ لیں, یعنی کہ آج بھی یہ چیز ہماری نظروں کے سامنے کہ دین کے نام پر کس قسم کے کھیل کھیلے جا رہے ہیں, دین کا نام لے کے, خدا کا نام لے کے. تو اس میں جو بات ہے وہ یہ کہ بنیادی طور سے اخلاص, اخلاص عمل کی منزل پہ بھی ضروری ہے, اخلاص علم اور ایمان کی منزل پر بھی ضروری ہے. ٹائم 9 بجے تک ہم, تو یہ بات سمجھ میں آ گئی اخلاص کے حوالے سے کہ جب تک ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے قلب پولیوٹڈ ہوگا, پولیوٹڈ رہے گا, آلودہ قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جب ہمارے اعمال میں شیطان گھسا ہوا اور جب ہمارے ایمان میں مختلف نجاستیں پائی جائیں. ٹھیک, تو یہ ایک, یعنی یہ چوتھی منزل اور چوتھا مرحلہ تھا. اور یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے, یعنی کہ اس منزل سے کیسے گزرا جائے, وہ جملہ میں آپ کو, وہ جملے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پس سالک طریق آخرت در ہر رشتہ از رشتہ دینی و طریقہ از طریقہ الہی ہست, کہ پس وہ جو خدا کے, وہ آخرت کے رستے پہ چلنے والا مسافر ہے, دین کا کوئی رشتہ ہو یا خدا کی طرف جانے کا کوئی طریقہ. اچھا, عربی زبان میں طریقہ اردو نہیں ہے, طرق کہتے ہیں راہ کو, رستے کو. یعنی طریقہ تو طریقے کا مطلب راہ, کہ خدا کی طرف جانے کا کوئی طریقہ ہو یعنی رستہ ہو. اولاً باید با کمال مواظبت و دقت, سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مواظبت یعنی توجہ, دقت یعنی باریک بینی کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ ایک بات جو خود ائمہ علیہ السلام کی زبان گرامی سے بار بار ریپیٹ ہوئی ہے, وہ یہ کہ ہم اپنے شیعوں کو عالم, عاقل اور صاحب نظر دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی ائمہ علیہ السلام, بلکہ اس چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں اپنے ہاتھ میں کوڑے لے کے ضرب لگاتا شیعوں کو کہ معرفت کی طرف آؤ, اس قدر دقت, مطلب ائمہ کی نظر میں. تو یہ چیز, جیسے کبھی کبھی میں یہ بات کہتا ہوں کہیں بھی میں نے, کہ جو عارف نہیں ہے وہ حقیقتاً شیعہ امام نہیں ہے, جو صاحب حکمت نہیں ہے, جو صاحب دقت نہیں ہے, جو علم کی طرف متوجہ نہیں ہے, اسے اپنے آپ کو ائمہ کا شیعہ نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ ائمہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات بار بار آئی ہے کہ جس چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. اور بلکہ انسیڈنٹلی یہی وہ ایک بڑی عجیب بات تھی کہ جب علامہ طباطبائی جب 1950s میں حوضہ علمیہ قم میں آئے تھے, اور وہاں پر آ کے جب انہوں نے یہ فلسفہ اور تفسیر اور اس سب چیزوں کی کا درس دینا شروع کیا, تو ظاہر ہے کہ ماحول سارا فقہی اور اصولی تھا, خلاف ہو گئے. ان کی شکایت چلی گئی زعیم حوضے کے پاس, آیت اللہ بروجردی کے پاس, انہوں نے بظاہر دباؤ میں آ کے منع کیا. تو بہرحال وہ اس واقعے کی طرف میں نہیں جا رہا, شاید میں سنا بھی چکا ہوں, لیکن علامہ طباطبائی کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ائمہ کی حدیثیں دیگر افراد سے منقول حدیثوں کی مانند نہیں ہیں. کہ اگر آپ زیادہ تر حدیثیں دیکھیں جو غیر ائمہ علیہ السلام سے آئی ہیں, وہ سمپل پلین اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو سمجھنا کوئی زیادہ دشوار نہیں ہے, مطلب یہ کر لو وہ کر لو, یہ اچھا ہے وہ برا ہے. لیکن جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو احادیث آئی ہیں, جس کا ایک بہترین مثال نہج البلاغہ ہے, صحیفہ سجادیہ ہے, اصول کافی کی بہت ساری احادیث ہیں, انہوں نے کہا کہ ان احادیث کو سمجھنے کے لیے صاحب حکمت اور صاحب نظر ہونا واجب ہے. سمجھ میں نہیں آ سکتی, قرآن کے جو بیانات ہیں وہ سطحی بیانات نہیں ہیں. قرآنی آیتیں یوں پلین 2 اور 2 4 کی طرح کوئی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں, بلکہ خود قرآن کہہ رہا ہے فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا, کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے تدبر, یعنی لکنگ بیونڈ دا obvious. افلا, یہ بس کیوں نہیں کرتے, یتدبرون القرآن, قرآن کے ظاہری الفاظ کے پیچھے جو معنی چھپے ہوئے ہیں اس میں دقت کیوں نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں. تو انہوں نے یہی آرگیومنٹ دیا ہے کہ قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے, قرآن میں دقت کی, قرآن سمجھنے کے لیے, آئمہ کی احادیث سمجھنے کے لیے, فلسفہ اور حکمت اور منطق آنا لازمی اور ضروری ہے. یہ میں کوئی فینسیفل یا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں میں یہ اصطلاحات پڑھانے کا مجھے بہت شوق ہے یا مجھے بہت زیادہ اسکالرلی گفتگو کرنے کا شوق ہے. انہوں نے کہا پہنچ ہی نہیں سکتے آپ قرآن اور حدیث تک جب تک آپ کے پاس یہ فلسفہ و کلام اور حکمت کا علم نہ ہو اور منطق کا علم نہ ہو. تو دقت کی جب بات آتی ہے تو دقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وی مسٹ بی ایکوپڈ ود ایڈیکویٹ مینٹل ٹولز تاکہ ہم چیزوں کو گہرائی میں دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کسی بھی چیز کو گہرائی میں دیکھنے کے لیے یا کسی بھی آیت اور حدیث کی حقیقت تک جانے کے لیے ہمارے پاس وہ علمی اور ذہنی اوزار ہونا ضروری ہے کہ ہم اس قفل کو کھول سکیں, ورنہ اپنے ہی دلوں پہ قفل پڑے رہ جائیں گے. اب جیسے میں ایک سیدھا سا امام علیہ السلام کی 12ویں امام کی دعا ہے ماہ رجب کی, اس کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو عامیانہ طور سے سمجھنا ممکن ہے یا موصوفاً, خدا سے مخاطب ہے دعا میں, یا موصوفاً بغیر کنہ و یا معروفاً بغیر شبہ. موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جاتی ہے, یا موصوفاً, اے وہ کہ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے, بغیر کنہ, بغیر اس کے کہ اس کی حقیقت کو سمجھا جائے. اب جس کو یہ اصول نہیں پتا, جس کو یہ چیزیں نہیں پتا, کہاں سے سمجھ میں آئے گا جملہ. یعنی آپ کسی بھی چیز کی صفت کو بیان کرتے ہیں, صفت کو بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہوں, ورنہ صفت کیسے بیان کریں گے, کوالٹیز کیسے بیان کریں گے. تو آپ فرما رہے ہیں لیکن اے خدا تو وہ ہے کہ کوئی تیری حقیقت کو نہیں پا سکتا, لیکن اس حقیقت تک پہنچے بغیر تیری صفات کو بیان کیا جاتا ہے, اور وہاں سے پھر پورا وہ در کھلتا ہے جو امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا خطبے میں کہ نفی صفات کا اور صفات بغیر کیفیات کا اور ان سب چیزوں کا. وَيَا مَعْرُوفًا بِغَيْرِ شِبْهٍ, اور تو وہ ہے کہ جسے پہچانا جاتا ہے بغیر تشبیہ کے. اب یہ معمولی جملہ ہے, تشبیہ یعنی کہ آپ کو جیسے مثال کے طور پر کسی اور کہا جائے کہ کمپیوٹر, اب وہ کہے کیا چیز ہے, آپ نے کس بات کس چیز کا نام لے دیا, مجھے تو نہیں خبر اس چیز کی, تو آپ اس جیسی کوئی چیز دکھائیں گے. مطلب فار ایگزامپل آپ ٹی وی کی اسکرین دکھائیں گے کہ اس میں ایک اسکرین ہوتی ہے, اس میں کی بورڈز ہوتے ہیں, یعنی آپ تشبیہ دیں گے ایسی چیز سے کہ جو اس سے ملتی جلتی ہے جیسے آپ پہچانوانا چاہ رہے ہیں. خدا کی تعریف میں کیا بیان فرماتے ہیں امام علیہ السلام, یا معروفاً, تیری معرفت ہے بغیر شبہن, کے بغیر کوئی چیز تیرے جیسی ہو کہ جیسے میں دکھاؤں کہ یہ خدا جیسا ہے اور اس سے معرفت ہو. خدا کی معرفت اس سے نہیں ہوتی ہے کہ جہاں سے پھر آگے وہ سارے ان کلمات اور ان احادیث کے در کھلتے ہیں, اعرف اللہ باللہ, اللہ کی معرفت حاصل کرو اللہ کے وسیلے سے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آئمہ کے کلام کا یہ معیار ہے, اسے سطحی طریقے سے کیسے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی جو عالم نہ ہو, جس کی نگاہ دقیق نہ ہو, جو صاحب حکمت نہ ہو, علمی موشگافی یعنی علمی اعتبار سے چیزوں کو الگ الگ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, کیسے سمجھے گا ان مطالب کو. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ہم امام علی علیہ السلام کا نام لیتے نہیں تھکتے ہیں، لیکن نہج البلاغہ کی شاید ایک جملے کا مطلب ہم کو نہیں آتا، یا امام سجاد علیہ السلام کی دعا کس قدر حکمت ہے ان دعاؤں میں، جیسے میں نے کچھ آپ کو پڑھ کے بھی سنائی تھی، یا من لا تبدل حکمتہ بالوسائل، کیا اس کی تشریح کرے انسان، اے وہ ہستی کہ جس کی حکمت کو وسائل تبدیل نہیں کرتے، یعنی خدا وسیلوں کی بنیاد پہ کام نہیں کرتا، حکمت کی بنیاد پہ کام کرتا ہے، کس قدر معرفت ہے اب اس جملے میں، کوئی وسیلہ حکمت الہی کو تبدیل نہیں کر سکتا، یا من لا تبدل حکمتہ بالوسائل، تو دقت اس چیز کا نام ہے، یعنی دقت کا مطلب ہے کہ انسان کے دماغ میں وہ علمی طاقت ہو کہ جو ان قفلوں کو کھول سکے، جو یعنی کہ جن وادیوں کی طرف یہ حدیثیں یہ الفاظ ہم کو لے جاتے ہیں ان وادیوں میں اترنے کی ہمت ہو اور سکت ہو، یہ دقت نظر، تو مواظبت اور دقت، یعنی توجہ اور دقت کے ساتھ، چون طبیب با محبت و پرستاری پر شفقت، کہ جس طریقے سے کہ ایک طبیب ہوتا ہے جو علاج کرتا ہے محبت سے، اور ایک سرپرست ہوتا ہے جو تربیت کرتا ہے شفقت کے ساتھ، یعنی انسان خود اپنے نفس کو اس طریقے سے علاج کرے، اس طریقے سے اس کی پریشانیوں کا، اس کے مسائل کا حل تلاش کرے، از حال خود مواظبت نماید و عیوب سیر و سلوک خود را تفتیش و مداقہ کند، کہ اس طریقے سے انسان خود اپنا علاج کرے دقت کے ساتھ، یعنی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ طبیب مہربان لیکن با دقت، صحیح، اچھا ہمارے کیونکہ ساری سٹینڈرڈز بگڑ گئے نا، پرابلم یہ ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہاں پر ہماری انڈرسٹینڈنگ میں مہربانی کا مطلب ہوتا ہے پٹنگ تھنگز انڈر دا کارپیٹ، بتائیں ہے یا نہیں، یعنی جو شخص مجھ پر مہربان ہے اس کی مہربانی کا مطلب میرے لیے کیا ہے، کہ میری ساری غلطیوں کو سائڈ میں کر دے اور میری برائیوں کو بھی اچھائی کے طور پہ تسلیم کر لے، نہیں، دین کے اعتبار سے طبیب مہربان کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ خرابی کو ڈیٹیکٹ کرنے میں انتہائی بے رحم ہے، علاج کرنے میں مہربان ہے، خرابیوں کو انڈر دا کارپیٹ نہیں ڈالتا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ خرابی میرے اندر موجود ہے لیکن نہیں چھوڑو کیا ہے، یعنی کہ جب انسان اپنا علاج کرے تو اپنی خرابیوں کو پک کرنے میں اور سینس کرنے میں انتہائی بے رحم ہو، کوئی الاؤنس نہ دے، یہ جی یعنی اس میں کوئی الاؤنس نہیں دینا، ہاں میری زبان سے ایک جملہ خراب نکل گیا تھا مجھے اس کو بھی صحیح کرنا ہے، ایک نظر غلط پڑ گئی تھی مجھے اس سے بھی درگزر نہیں، اس کو بھی صحیح کرنا ہے، لیکن علاج مہربانی کے ساتھ کرے، نہ یہ کہ مہربانی کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو سویپنگ اسائڈ اور اپنے آپ کو میکسیمم الاؤنس اور ساری جو ہے باریک بینی دوسروں کے لیے، تو اس طریقے سے کرے، اور جس جملے کے لیے میں نے خاص طور سے یہ پڑھا وہ یہ کہ در خلال آن از پناہ بردن بذات مقدس حق، در خلوات و تضرع و زاری بدرگاہ اقدس ذوالجلال غفلت نورزد، یہ بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، جس کی طرف شاید ہم توجہ نہیں کرتے، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی نا کہ مسئلہ تدریس نہیں ہے، مسئلہ تعلیم ہے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ انفارمیشن کلیکشن نہیں ہے، مسئلہ نفس کے سامنے حقیقت کا کھلنا ہے، تدریس نہیں تعلیم ہے. ہم جتنا بھی زیادہ چیزوں کے بارے میں جان لیں، ہمارے پاس الفاظ کا، اصطلاحات کا، گفتگو کا، ظاہری دانش کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان سب قیل و قال کے باوجود دل تاریک ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت دل پہ نہیں کھلی ہوئی ہوتی. یعنی قلب اور حقیقت آمنے سامنے نہیں ہوتے. تو اب جو ایک انسان صاحب سمجھ ہے، جب وہ اس چیز کو درک کرتا ہے کہ میری یہ ایفرٹس کے باوجود میں حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہا، تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے احادیث میں یا ائمہ علیہ السلام کی زبان میں کہا گیا، دل کا شکستہ، دل ٹوٹ جاتا ہے. میں بہت سادہ سے الفاظ میں بات کروں، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں، میں سنسیئر ہوں، میں ایفرٹس پٹ اپ کر رہا ہوں، میں اپنی دقت کر رہا ہوں ساری چیزوں کے حوالے سے، لیکن حقیقت مجھ پہ نہیں کھل پا رہی. یعنی میرا قلب روشن نہیں ہو پا رہا، میں اپنے اندر روشنی نہیں محسوس کر رہا ہوں. مجھے یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ میں بہت اچھی گفتگو کر لیتا ہوں، میں بہت ساری اصطلاحات پہ بحث کر لیتا ہوں، میں بہت ساری باتیں سمجھا لیتا ہوں، لیکن اس کی نورانیت میرے اندر نہیں ہے. تو انسان ٹوٹے ہوئے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تمام حقیقتیں موجود ہیں، یعنی رب العالمین، یعنی حقیقت الحقائق، الٹیمیٹ ریالٹی، کچھ بھی آپ بات کریں، اور اس کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو رکھ دیتا ہے. اور ایک بڑا عجیب جملہ، خاص طور سے عرفا کی زبان سے یہ جملہ تھا سننے کو بہت ملتا ہے، کہ خدا، یعنی تقریباً اس مفہوم کو میں ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہ خدا یا عرش پر ہے یا زمین میں ٹوٹے ہوئے دل میں. کون سے ٹوٹے ہوئے دل میں؟ جو خدا کے لیے شکستہ ہو جائے، جو خدا کی طلب میں شکستہ ہو جائے. یعنی کہ جس دل کی آرزو یہ ہو کہ میں تجھ کو پانا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں پا رہا، میری طاقت اب جواب دے گئی ہے. نہیں کہ جیسے وہ، اگر آپ ظاہری اور مجازی عشق کے بھی سلسلے میں، کہ میں محبوب کی گلی کے چکر لگا لگا کر تھک گیا ہوں لیکن ابھی تک ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی. اب دل شکستہ ہو گیا ہوں. جب یہ کیفیت انسان کے قلب کی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں پڑھیں، مناجات شعبان میں پڑھیں، صحیفہ سجادیہ میں پڑھیں، آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی. اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے راز و نیاز. یعنی راز و نیاز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب یہ چیز، یہ کیفیت راسخ ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے قلبی اعتبار سے فقط اور فقط اسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کی چاہت میں اور اس کی تلاش میں اس کا دل متوجہ اور متفکر ہوتا ہے. اس چیز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا ہے. تنہائی میں، اکیلے پن میں، اپنے حال دل کو، جیسا کہ میں ہوں، خدا کے سامنے بیان کرنے سے کبھی بھی شرم نہیں کرنی ہے، کبھی بھی بے توجہی اور غفلت نہیں کرنی ہے. کیونکہ حقیقت کا کھولنا میرے اور آپ کے، یہ کسی مدرس کے بس کی بات نہیں ہے. حقیقت کا کھولنا فقط اور فقط یا خدا، یعنی حقیقتاً خدا کے ہاتھ میں، یا اذن خدا سے حجت خدا کے ہاتھ میں، اور باقی کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. تو جب ہم یعنی کہ اپنے اندر اس اخلاص کی منزل کی طرف آگے بڑھیں, اخلاص کے رستے پر آگے جائیں, تو دو باتیں, یعنی عمل کو تصرفات شیطانی سے پاک کرنا, اپنی روحانی غذا کو غیر از وحی اثرات سے پاک رکھنا, ٹھیک ہے, اس بارے میں دقت اور توجہ کرنا, اور اپنے اندر موجود تمام خرابیوں کو بے رحمی سے تلاش کرنا, طبیب مہربان کی طرح علاج کرنا, اور اس سے کہ جو حقیقتوں کو کھولنے والا ہے اس سے اپنے دل کی حالت کو تنہائی میں بیان کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ کیفیت ہے حصول اخلاص کی, یہ رستے ہیں اخلاص کے حصول کی, کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ قلب خالص ہو جائے, قلب نورانی ہو جائے, قلب پر حقائق الہیہ منکشف ہوں, یہ رستہ ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر سیکشن چیپٹر 5 پہ بات کرنا شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.